الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین. ذلحجہ کے مہینے کی آمد آمد ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت کی ادائیگی اہل ایمان پر لازم فرمائی ہے، یعنی حج کی عبادت. جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے، اسی طرح اللہ نے اسی عبادت کے ساتھ ایک تہوار عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی زمن میں ایک اور عظیم عبادت اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائی، اور وہ ہے قربانی کی ادائیگی. تو آج انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے چند باتیں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بڑا برکت والا مہینہ اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے. تنہا ایک بات بھی اس کے لیے کافی تھی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے حج جیسی عظیم عبادت کو مقرر کیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے، پہلے 10 ایام کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں. مذہبی طبقات کی بات کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں کوئی عمل بندے کا اللہ کی نگاہوں میں اتنا محبوب نہیں جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں کوئی عمل محبوب ہے. ابھی بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اور ان 10 دن کے ایام کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پورے سال میں کوئی عمل جو کیا جاتا ہو ان میں سب سے بڑھ کر وہ اعمال اللہ کو پسند ہے جو اس ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام میں ادا کیے جائیں. اور اسی کی مزید وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جامع ترمذی کی حدیث میں، ہر دن کے روزے کی تلقین فرمائی ان 10 ایام کے، سوائے 10 تاریخ کے جس دن بقرعید ہوتی ہے اس دن کا روزہ منع ہے دین میں، اور ہر رات کی عبادت کی تلقین فرمائی. جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے گویا سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت ثواب کے اعتبار سے گویا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. یہ ان 10 ایام کی مزید فضیلت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک عمل اور بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو بعض لوگوں نے بڑا غلط لے لیا ہے اس معاشرے میں، اور وہ یہ کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو قربانی پیش کیے جانے تک نہ اپنے وہ ناخن تراشے نہ اپنے وہ بالوں کو تراشنے کی کوشش کرے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف کی روایت میں بھی. یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک نفل عمل ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے. اس کی ایک حکمت بھی علماء نے بیان فرمائی، اور وہ یوں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جب دنیا سے لاکھوں حجاج بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں حج کی مناسک کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ ظاہری بات ہے کہ ان پر بے شمار رحمتیں برساتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ 1.5 ارب کے 1.5 ارب مسلمان تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، چند لاکھ ہی پہنچ سکتے ہیں، 30 لاکھ کے قریب. تو کیا ہمارے دین میں اللہ کی رحمتوں کا تقسیم کیا جانا وہ امیر ہونے کی بنیاد پر ہو گیا؟ قطعا نہیں، بلکہ علماء نے یہ حکمت بیان کی اس عمل کی کہ کچھ ہم بھی مشابہت اختیار کر لیں ان حجاج کی، تو جو رحمت اللہ ان پر برسائیں گے انشاءاللہ ان کی مشابہت کی وجہ سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ حالت احرام میں ناخن تراشنے کی ممانعت، بال تراشنے کی ممانعت، ان دو باتوں کا ہی تقاضا کہیے یا تلقین کہیے کہ اس حدیث میں ہے، ورنہ حجاج کے لیے خوشبو کا استعمال بھی منع، شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کرنا بھی منع، کئی پابندیاں ہیں حالت احرام میں. لیکن دو کا ذکر کیا گیا کہ ناخن نہ تراشو اور بال نہ تراشو، اور جس دن قربانی پیش ہو جائے اس دن جا کے پھر یہ اعمال سر انجام دو. تو اللہ کے رسول نے تو اتنی تلقین فرمائی، کوئی کرنا چاہے مستحب عمل ہے، نفل کے درجے میں ہے، اور نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا معاشرے میں یہ ہے جو دین میں ریشو پروپورشن بگڑ گیا، 10 دن کے لیے لوگ شیو نہیں کرتے، اور ایک اچھی خاصی چھوٹی سی داڑھی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے چہرے پر، اور ادھر چھری پھیری ہے قربانی کے جانور پر، اور ادھر حجام صاحب تیار کھڑے اور دوبارہ شیو ہو گیا. تو یہ نہ تو کوئی سنت ہے نہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، بلکہ بہت بڑی سنت کو ترک کر دینے کے مترادف. اور داڑھی کا معاملہ واجب کے درجے میں علماء کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی دیا، نہ رکھنے والوں کو ناپسند بھی کیا، اور آپ کی اپنی داڑھی بھی تھی، تمام انبیاء کے متفقہ سنت بھی ہے. تو یہ ذرا ریشو پروپورشن بگڑ جاتا ہے، اور لوگ ایک مستحب عمل لیکن وہ 10 دن کے لیے کیا اور اس کے بعد جناب داڑھی صاف کر دی، یہ کوئی دین نہیں. اسی طرح ناخن جب آدمی نہیں تراشے گا تو ظاہری بات ہے کچھ میل پیدا ہونے کا امکان ہے. اب یہاں پر بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ دین تو صفائی کا حکم دیتا ہے، تو ان ناخنوں کو اچھی طرح صاف رکھنے کے لیے صابن وغیرہ کا استعمال ضروری، ورنہ ہم تو چلے کوئی سنت کی نیت سے ایک عمل کرنے کے لیے اور وہ اتنے بدنما ہو جائیں کہ کسی کے لیے کراہیت کا ذریعہ بن جائے، تو کیا میسج ہم نے لوگوں کو دیا، کیا تاثر لوگوں پر ہم نے چھوڑا. تو یہ خیال رکھتے ہوئے اگر اس مستحب عمل پر کوئی عمل کرنا چاہے تو ضرور کرے. امید ہے کہ کسی درجے میں حجاج کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان پر جو اللہ رحمت نازل فرمائیں گے انشاءاللہ کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں گے. اسے کہ مشہور حدیث ہے جو عام طور پر تو غیر مسلموں کی مشابہت کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اس کو پازیٹیولی بھی لینا چاہیے، جو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا انشاءاللہ اس کا معاملہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی فرمائیں گے. تو یہ سلسلہ کہ ان 10 ایام اور راتوں کی فضیلت ہمارے سامنے آئی، اور ایک یہ مستحب عمل ناخن نہ تراشنے کا، بال نہ تراشنے کا. ساتھ ہی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، انہیں بھی کہا کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہوں وہ بھی یہ عمل کرے، اور جس دن قربانی کا دن آئے ذی‌الحجہ آ جائے تو وہ اپنے جا کے ناخن تراش لے اور بال تراش لے، تو اس کو بھی قربانی کا جو ثواب اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا. یہ چند اعمال اس اعتبار سے. اس کے بعد جیسے کہ عرض کیا گیا، ایک تو عظیم عبادت ہے حج کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. وہ تو ہے چند لوگوں کا معاملہ، چند لاکھ جو جا کے ادا کرتے ہیں، جبکہ عظیم اکثریت جو مسلمانوں کی جو کہ غیر حجاج پر مشتمل ہے ان کے لیے ایک عبادت مقرر کی گئی ہے قربانی کے حوالے سے. اب اس کے تفصیلی احکامات علماء سے معلوم کیجئے، فقہی مسائل علماء سے معلوم کیجئے، کتابیں بھی موجود ہیں. اس وقت ان مسائل کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں، بلکہ اس وقت مقصود ہے اس قربانی کی پیچھے پس منظر کیا ہے، اور حکمت اور وزڈم کیا ہے، کن مقاصد کے تحت اللہ نے یہ عمل ہمیں دیا. اور آج اس عمل کے حوالے سے معاشرے کے اکثر لوگوں کا رویہ کیا ہے. قربانی اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ سوشل پریشر کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں. ایک سیٹ صاحب ہیں، امپلائر ہیں، بڑے مالدار ہیں، خوب کماتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں. محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ کریں تو امپلائیز کہیں گے سر آپ نے قربانی نہیں کی، آپ تو اتنے ماشاءاللہ ویل آف ہیں. کبھی قربانی کی جاتی ہے محلے والوں کے سوشل پریشر کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے جی اتنے بڑے شیٹ صاحب قربانی نے نہیں کی. تو پھر قربانی ہوتی ہے لیکن سوشل پریشر کی وجہ سے، اور وہ معلوم بھی ہو جاتا ہے، اسی کے نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. سوراب گٹ گئے جناب، صبح سے گئے رات ہو گئی، بڑی مشکل سے یہ جانور ملا، لیکن معلوم ہوا کہ چاروں نمازیں زور سے لے کے عشاء تک وہ ضائع ہو رہی ہیں. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ایک سنت کی ادائیگی ہے نا قربانی، اس کی وجہ سے فرائض کو آپ ترک کر رہے ہیں، یہ کہاں سے دین آ گیا؟ تو ایک یہ طرز عمل ہمارے سامنے. کبھی ہم دیکھتے ہیں جی قربانی کے ایام میں کہ قصائیوں سے جھگڑا ہو رہا ہے لوگوں کا، کسی نے بوٹی صحیح نہیں بنائی، کسی نے کوئی گوشت ممکن ہے وہ چور قسم کا آدمی چھپا لیا، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. کبھی خاتون خانہ کا گھر والے سے جھگڑا ہو رہا ہے جی، شوہر نامدار سے کہ فلاں حصہ کیوں نہیں گھر میں آیا، کیوں آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. کبھی جناب وہ یہ جو اچھا اچھا پیس ہے ران کا، بونگ کی بوٹیاں، یہ سیٹ صاحب کے گھر پہ جائیں گی کیونکہ پی آر ان سے درست کرنی ہے. یہ کچھ تصورات معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، گویا بقول ایک عالم دین کے کہ یہ قربانی فی الحال تو ہمارے معاشرے میں گوشت کے تہوار کا ایک سالانہ میلہ لگ گیا، ایک اینول میٹ پارٹی ہو گئی، کچھ گوشت ہم نے جمع کیا، کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ سیلیبریشن ہو گئی، بات ختم. یہ کچھ طرز عمل ہے جو اس وقت معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ حکمتیں، وہ مقاصد، وہ آبجیکٹوز جن کے ساتھ یہ عمل دیا گیا تھا، وہ آج نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ عظیم عمل اللہ نے کیوں دیا تھا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کیا جذبات کے تحت یہ قربانیاں پیش کی گئی تھی، یا ایک قربانی پیش کی گئی تھی جس کے تسلسل میں یہ لاکھوں قربانیاں اللہ تعالی نے جاری و ساری فرما دی. مثلا قرآن اس کی حکمت بیان کرتا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 37 میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم. اللہ کو نہ ان قربانیوں کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ولكن ینالہ التقوى منکم، بلکہ تمہاری جانب سے تقوی پہنچتا ہے. گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی شے بچتی نہیں استعمال ہونے سے، ایون جانوروں کا خون بھی آپ کے علم میں ہے کہ پولٹری فیڈنگ میں استعمال ہو جایا کرتا ہے، اس کی ہڈیاں اور چربیاں بھی استعمال ہو جایا کرتی ہیں، بچتا تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، جس کی نفی بھی قرآن نے کی ہے اس مقام پر، کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے اور خون لالا کے کعبے کی دیواروں پر چھڑکتے تھے کہ شاید یہ کچھ پہنچتا ہوگا. نہیں، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوى منکم، بلکہ اللہ کی جانب تمہاری طرف سے جو شے پہنچتی ہے وہ تقوا کے جذبات. یہ تقوا، اس کے معنی اپنے آپ کو بچانا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، یہ ہے تقوا. اور اس کا تعلق باطن سے انسان کی، اندر نیت کیا ہے، اندر ارادے کیا ہیں، اندر جذبات کیا ہیں، کن مقاصد کے تحت کوئی عمل کیا جا رہا ہے، یہ ہے باطنی کیفیت، اس سے تقوا کا تعلق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، تین دفعہ کہا یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. اب دل میں نیتیں کیا ہیں، جذبات کیا ہیں جن کے تحت یہ قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری اور اس کا لحاظ و خیال رکھنا بہت ہی ناگزیر ہے. اب آئیے اس قربانی کے پیچھے تاریخ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ واقعہ تو ہمارے ذہن میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، اپنی دانش میں چھری تو چلا دی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. لیکن اس واقعے کے پیچھے تو جائیے، وہ واقعہ کن واقعات کا تسلسل ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ کیا نقطہ عروج ہے جس کے بعد یہ قربانی میرے اور آپ کے لیے جاری و ساری کر دی گئی. قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 125 میں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی بعض باتوں میں، وہ اس میں پورا اتر گئے. ایک چھوٹے سے جملے میں پوری ایک تاریخ، قربانیوں کی تاریخ موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ نماز میں بھی درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم ہی کا نام آتا ہے. اللہ کے راستے میں سب سے بڑھ کر تو مصائب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے جن پر شدید مشکلات اللہ کے راستے میں آئیں. تو قرآن بھی اون کر رہا ہے, اللہ بھی اون کر رہے ہیں, فاتمہنہ, وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے. کیا کچھ نہ ہو گیا ان کے ساتھ, گھر میں باپ مشرک, قوم بت پرست, ستارہ پرست, شاہ پرست, تین قسم کے شرک میں مبتلا. اس قوم کے خلاف نعرہ بلند کیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو باپ نے بھی کہہ دیا, ابراہیم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ, ورنہ سنسار کر دیے جاؤ گے. قوم بھی درپے ہو گئی اور آگ روشن کی گئی اور کودنے پر مجبور کر دیا گیا. بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام. یہ واقعات ایک مقرر کے لیے بیان کرنا بہت آسان, سامعین کے لیے سن لینا بہت ہی سہل, لیکن اس کی حقیقت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اس کی کچھ تاثیر محسوس کرنا اور اس اسوہ کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کرنا بہرحال بہت بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے. کود پڑے وہاں کے اندر, جان کی پرواہ نہیں کی, رب کائنات کی محبت کی پرواہ کی, اللہ کو کچھ اور بھی مطلوب تھا. اس کے بعد ہجرت کر گئے وہاں سے اپنے علاقے سے, کبھی شام و فلسطین میں اور کبھی اللہ کا مطالبہ کہ اب حاجرہ سلام علیہا اور ابھی پیدا ہونے والے اسماعیل کو علیہ السلام مکے کی بے آواز زمین ابراہیم چھوڑ کر آ جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام. 87 برس کے تھے تقریباً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ ہی ایام کے بعد اللہ کا مطالبہ انہیں بھی چھوڑا. یہ آزمائشیں کٹھن در کٹھن ہوتی چلی جا رہی ہیں. حضرت حاجرہ نے کئی سوالات کیے کہ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے رہے تھے. تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں ہے, خود انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں, کہا اللہ کا حکم ہے, تو کہا آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے خاندان ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہے سیدہ حاجرہ. ایک ماں کے مقام پر جا کے سوچئے, مردوں کے لیے بہرحال ممکن نہیں, وہ اس مرحلے سے کبھی نہیں گزریں گے, ایک عورت کے لیے ممکن ہے کہ ماں اور اس کی مامتا کیا شے ہے. اس مقام پر جا کے سوچئے, وہ بے آباد زمین جہاں کوئی شے اگتی نہیں تھی, جہاں پانی بھی موجود نہ تھا, جہاں آبادی بھی موجود نہیں ہے, لیکن ایک ماں کیا کہہ رہی ہے, ابراہیم آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. چلے گئے اور اس کے بعد بیٹا بے قرار, اسے پیاس لگی, اسے بھوک لگی, اب سیدہ حاجرہ ادھر سے ادھر صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے. یہ ہے سعی جو حج میں رکھ دی گئی, آج یہ رشوس رہ گئے صرف, ان کی حکمتیں, ان کے مقاصد, ان کی اسپرٹ اور ان کی روح وہ نگاہوں سے دور ہو چکی ہے. یہ سعی کیا یاد دلا رہی, اللہ کی محبت میں سرچار ہو کر محنت, بھاگ دوڑ, جد و جہد, اسٹرگل. ہاں اپنے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن سب کچھ برداشت کیوں کیا والنٹیئر بیسس کے اوپر, اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا اس وقت یہی ہے. وہ سعی جاری کر دی گئی صفا و مروہ کی حج اور عمرے کے ساتھ. پھر اللہ تعالی نے وہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں زمزم کے کنویں کو, اس کے چشمے کو جاری و ساری فرما دیا. اس کے بعد اور یہ زندگی آگے بڑھتی ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 100 برس کے ہوتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 برس کے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو آخری مشکل ترین کٹھن ترین امتحان مقصود اور مطلوب ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے, اور قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کے 110 میں. فلما بلغ ما عصا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, کچھ محنت کرنے کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ تعالی نے خواب میں دکھا دیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو. نبی کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے, خواب برحق تھا, ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار بھی تھے, لیکن بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ اس کی تربیت کس رخ پر ہوئی ہے. فانظر مادہ ترا, اسماعیل تمہاری کیا رائے اس کے متعلق, علیہ الصلوۃ والسلام، قال یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا کر ڈالیے اس سے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. تو جب دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے اور ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، چھری پھیر بھی دی، آنکھوں پر پٹی ہے اپنی دانش میں، لیکن اللہ کو بالفعل ذبح کرانا مقصود نہ تھا، امتحان لینا مقصود تھا. سیدنا ابراہیم کامیاب ہوئے، اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، یقیناً تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذلک نجزی المحسنین، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقین ایک بہت بڑی آزمائش تھی. امتحان لینے والا کہے کہ امتحان بڑا کٹھن اور مشکل تھا، تو واقعی امتحان مشکل تھا. پھر سوچئے، بیان کرنے والے کے لیے بیان کر دینا آسان، سننے والوں کے لیے سن لینا نہایت سہل، لیکن اسماعیل کون تھے؟ بیٹے تھے نا، اور بیٹا بھی کون؟ برسوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، بڑھاپے کا واحد سہارا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور ان ایکسپیکٹڈلی اللہ نے عطا فرمایا معجزانہ طور پر. ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے عطا فرمائے معجزانہ طور پر، اور ابھی دنیا کے اسباب کے اعتبار سے بڑھاپے کا واحد سہارا. اور ایک باپ کی حیثیت پہ جا کے سوچئے، یہاں تو ہمارے بچے یا بچی کی انگلی پہ ذرا سی خراش آ جائے تو ہمارے دل پہ خراش آ جاتی. انسان اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی اولاد پر آنے والی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی. یہ ہے کٹھن ترین امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقینا کھلی بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحے کو ہم نے اس کا فدیہ بنا دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد والوں میں بھی اس کو جاری کر دیا. کیا جاری کر دیا؟ اسی سنت کو، سنت ابراہیمی کو. چنانچہ ابن ماجہ شریف میں الفاظ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذی الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال فرمایا سنت ابیک ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ ہے. یہ ہے جو میں اور آپ ادا کریں گے انشاءاللہ. ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روح سے خالی، جذبات سے خالی، مقاصد سے خالی. آج وہ ریچولس تو رہ گئی، وہ کچھ ظواہر تو دکھائی دیتے ہیں، جانور ذبح ہو رہے ہیں، گوشت ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس منع نہیں ہے، کھائیے، خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، جائز ہے بالکل، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں، مقاصد، وہ تفصیلی واقعہ، وہ آج نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. وہ مقاصد ہم بھول گئے. ہم دعا کیا پڑھتے ہیں جانور بچھری پھیرتے ہوئے؟ سورہ نام آیت نمبر 162 مسنون دعا، اور الفاظ قرآن کے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. کتنا ہمارا دل بھی اس وقت ساتھ ہوتا ہے ان الفاظ کے، کتنا ہمارے جذبات ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جب یہ الفاظ ہم ادا کر رہے ہوں اور چھری پھیر رہے ہوں، کتنا ان الفاظ کی یاد دہانی اس کے بعد زندگی بھر یاد رہتی ہے. کیونکہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اتنا بڑا جملہ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اتنے عظیم الفاظ، اور آپ مجھے اجازت دیجیے، اتنے بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. پر یہ سیرت ابراہیمی کو علیہ الصلوۃ والسلام وہ واقعی کہنے میں حق بجانے تھے، سب کچھ لٹا دیا، رب کائنات نے کہا فاتمہن، سورہ البقرہ 125، انہوں نے پورا کر دیا ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام امتحانات میں وہ کامیاب اترے. اس کے بعد اللہ نے ایک منصب اور مقام دیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. لیکن کب؟ ان مراحل سے، ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے گزرنے کے بعد. اور وہ امامت کیا؟ زمین اللہ کی، میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں، اب لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرو، گمراہی سے بچانے کی کوشش کرو، اور میرے دین پر عمل کرانے کے لیے ان کو آمادہ کرو. یہ منصب امامت ہے جس پر فائز کیے گئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان آزمائشوں کے بعد آج اس منصب پر میں اور آپ فائز کر دیے گئے ہیں. قرآن نے کہا سورہ الحج آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے طریقے پر، یہ ملت ابراہیمی، طریقہ ابراہیمی پر ہم ہیں. اور وہ منصب امامت جو تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اس امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا. قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے درمیان میں آ چکے ہو، ان دا ویری سینس کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھی، ان سے پہلے تنہا تنہا رسولوں کے کاندھوں پر تھی، اب وہ ختم نبوت کے بعد تمہارے کاندھوں پر آ چکی. اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرنا، انہیں گمراہی سے بچانے کی فکر کرنا، دین پر عمل درآمد کرانے کے لیے آمادہ کرنا، یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ ملت ابراہیمی، یہ طریقہ ابراہیمی پر ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں، یہ وہ منصب امامت اس وقت دیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ ان آزمائشوں سے گزرے. دنیا میں بھی کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، کوئی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے، کوئی کوالیفیکیشن درکار ہوتی ہے، کوئی محنت درکار ہوتی ہے. اتنا بڑا منصب، اللہ کی نمائندگی زمین پر، اللہ کی ریپرزینٹیشن زمین پر، بغیر محنت کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ یہ سوال سیدنا ابراہیم کے ذہن میں بھی پیدا ہوا جب اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، کیا انہیں بھی یہ منصب ملے گا؟ فرمایا کہ قال لا ینہل عهد الظالمین، میرا وعدہ ظالمین سے نہیں، ظلم کرنے والے، بے انصافی کرنے والے، نافرمانیہ کرنے والے، اللہ کی احکامات کو پامال کرنے والے، قربانیوں سے جی چرانے والے، محنت سے فرار اختیار کرنے والے ہو، وہ اس منصب کے اہل نہیں. آج اس امت نے اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ کیا ہے، اللہ کی نمائندگی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ملت ابراہیمی پر ہونے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یہ ملت کی ذمہ داری، یہ امت کی ذمہ داری، یہ امامت کا منصب، یہ شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی کا منصب، قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. لیکن آج ہم نے اس منصب کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا ہے، تو ہم دیکھ رہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں، آج وہ ناراض ہے. دوسروں کے لیے اس کے معیارات شاید کچھ اور ہوں، ہمارے لیے ایک معیار ہے، اطاعت پر کاربند رہو، جس دین کے لیے، جس دین کی ذمہ داری تمہیں عطا کی گئی وہ عطا کرو، ادا کرو، میری رحمتوں کو حاصل کر لو. اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تھامے، اس امامت کے فریضے کو ادا کرے، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال، اور نہ کریں تو وہ کچھ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا جھٹکا اللہ نے دیا ہمیں 8 اکتوبر کو، اور زمین پھٹی، وہ ہماری نافرمانیوں کو برداشت نہ کر سکی اور ہزاروں کو لے گئی. معصوم پھول سے بچے بھی گئے اور معصوم پھول سی بچیاں بھی گئیں، بہت سے عبادت گزار بھی گئے اور ایسے گئے کہ کسی کو کفن بھی مل نہ سکا. لاکھوں بے گھر ہو گئے، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ مسلسل جھٹکے دے رہا ہے. 13 دسمبر کو اس نے پھر زمین کو ہلایا، اور اب بھی مسلسل جھٹکے آ رہے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ہماری روش میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آج وہ ہم سے راضی نہیں، اسی لیے 50 برس سے کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو چکا ہے. آج وہ ہم سے راضی نہیں، اسی لیے عراق اور افغانستان کی گلیوں میں شاید پینے کا پانی مشکل سے دستیاب ہو، لیکن خون مسلم بہت آسانی سے مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں عطا کی، اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کرنا ترک کر دیا، اور کچھ اور محبتوں میں ہم لگ گئے. وہ محبتیں کیا ہیں؟ آئیے ذرا اس کا کچھ جائزہ لیں. انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا، بڑا خوبصورت اس کا عنوان تھا، Who is your اسماعیل؟ آپ کا اسماعیل کون ہے؟ اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ان کی شخصیت، کیا ویلیو تھی مادی اعتبار سے اگر سوچیں تو ان کی ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ، ایک شخص جو 100 برس کا بوڑھا انسان، جس کا اکلوتا بیٹا اتنی تمناؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہوگا، جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بڑھاپے کا واحد سہارا معجزانہ طور پر اللہ نے عطا کیا، ظاہری بات ہے سب سے بڑھ کر اس سے محبت ہونی چاہیے عام مادی اعتبار سے. لیکن لکھنے والے نے آرٹیکل میں لکھا، آپ کا اسماعیل وہ ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ ویکنس یو، جو آپ کو کمزور کر دے، وچ اسٹاپس یو فرام کیپ گوئنگ، جو آگے بڑھنے سے آپ کو روک دے. کہاں آگے بڑھنے سے؟ اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے سے، اس امامت کی ذمہ داریاں، اس شہادت الناس کے فریضے کی ادائیگی، جو شے اس میں رکاوٹ بن گئی ہے وہی آپ کا اسماعیل ہے. آپ کی دولت، آپ کی جائیداد، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کا مستقبل، آپ کا کیریئر، آپ کا پروفیشن، آپ کی انویسٹمنٹ، ہر وہ شے جو آگے بڑھنے سے روک دے، اللہ کی اطاعت سے روک دے، امامت کے منصب کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے روک دے، یہ اسماعیل ہے. ان دا ویری سینس کہ اس کی قربانی دینا لازمی ہے. جس نے جانوروں پہ چھری پھیر دینے کا نام نہیں جو قربانی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اس اعلان کا اعلان کر دینا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، یہ ہے اسی سب سے بڑے کٹن مرحلے کا تسلسل، کیا جانور کی قربانی میرے اور آپ کے لیے جاری کر دی گئی. دیکھیے مقصد وہی، تقویٰ کے جذبات پیدا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. مقصد سب کچھ اللہ کی خاطر لٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. کوئی شے دنیا یا اس کی کوئی شے اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بن جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روک نہ دے. یہ اگر ہے تو واقعی قربانی بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ نہ ہو ٹھیک، عام دنوں میں کوئی سینکڑوں جانور یا چند ہزار جانور ذبح ہوتے ہوں گے ہمارے شہر میں، ٹھیک ہے، قربانی کے ایام میں کچھ لاکھ ہو جائیں گے. عام دن میں کوئی ایک ڈش بنتی ہے گوشت کی بقرعید، اور اس کے بعد چند ایام میں 2 یا 3 ڈشز بن جائیں گی، باقی کچھ بھی حاصل نہیں. اور انفرادی سطح سے اوپر یہ قربانی یاد دلا رہی ہے قربانیوں کی، اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم کے نام لیواؤں علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان قربانیوں کے لیے تیار ہو جو سیدنا ابراہیم نے پیش کی، تب جا کے منصب امامت ملا. کیا وہ قربانی یاد ہے جو محمد کریم نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس دین حق کی شہادت اور اس کی گواہی کی ذمہ داری ادا ہوئی، جس کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ابو لہب کے گھر میں جو بیادی گئی تھی، کانٹے بھی بچھے اور پتھر بھی برسائے گئے، حالت نماز میں ہوتے حرم میں تو اونٹ کی پوری گندگی لا کے آپ پر ڈال دی جاتی، 3 برس کی قید بھی برداشت کی شعب ابی طالب نے، وہاں کھانے پینے کے بھی لیے کچھ نہ ہوتا تھا. ایک صحابی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، خوب اندھیرا تھا اور میں شدید بھوکا تھا، میرے پیر کے نیچے کیا آیا مجھے یاد نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں کھا گیا اس کو، مجھے جان بچانا ضروری تھا. پھر طائف کی گلیاں بھی اکیلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کچھ ہو گیا جو شاید مکے والوں نے 10 برس میں نہ کیا. تخنوں کے نشانے لے لے کر پتھر برسائے، جسم مبارک لہو لہان کیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے، اس کے بعد بھی نہ چھوڑا ان لوگوں نے. طائف کی پتھریلی زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر گھمایا میرے اور آپ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر بھی دعائیں کی ان کے لیے، اور تو اور ان کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی گئی، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور روتی آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کو الوداع کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مدینے کی گلیاں بھی ہیں، تلوار بھی تلوار سے ٹکرائی، جانے بھی دی، پھر احد کا میدان بھی جہاں دندان مبارک بھی شہید ہوئے، رخسار مبارک میں خوت کی کڑیاں داخل ہوئی، نکالا گیا تو خون کا فوارہ جاری ہوا، جس سے مبارک رہو لہان، اور طائف گلیوں کی طرح احد کا میدان بھی خون مبارک سے رنگین ہوا، بے ہوش ہو کر گرے، اور بعد معلوم ہوا کہ چچا کو بھی شہید کر دیا گیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا بھی گیا اور لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی. وہیں مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مصعب بن عمیر ہمارے نوجوان ساتھی سنے، جو شہزادے تھے اس زمانے میں، 200 درہم کا ایک جوڑا جن کا آتا تھا، لیکن ایمان قبول کیا تو قربانی دی ہے انہوں نے، برہنہ کر کے گھر والوں نے نکالا مکے میں. وہ مصعب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے پہلے مدینے بھیج دیا تھا ان کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کے مدینے میں آنے سے پہلے 75 افراد ہی مان لے آئے تھے ان کی دعوت قرآنی کی وجہ سے. وہ مصعب بھی شہید ہوئے احد کے میدان میں، اللہ کے رسول نے ان کی لاش دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو کیوں جاری ہوئے؟ یہ نوجوان جس کا 200 درہم کا ایک لباس، ایک جوڑا آتا تھا، آج اس کا کفن بھی پورا نہیں ہے. فرمایا کہ ان کے چہرے کو ڈھانک دو اور ان کے قدموں پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو. 269 مقدس صحابہ کی جانوں کی قربانی دی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کے دین غالب ہوا، تب یہ منصب امامت کے فریضے کی ادائیگی ممکن ہوئی، تب قرآن نے وہ نعرہ بلند بھی کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اللہ کے رسول حق بجانب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قربانی کی دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے کہنے میں آپ حق بجانب تھے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. کیا یہ مقاصد آج امت کے سامنے ہیں؟ یہ تقاضے آج ہمارے سامنے ہیں؟ ان قربانیوں سے گزر کر سیدنا ابراہیم امام بنے علیہ الصلوۃ والسلام، آج اس منصب پر مجھے اور آپ کو فائز کر دیا گیا، لیکن یہ منصب قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، اور قربانی اپنے اسماعیل کی، محبوب ترین چیزوں کی، جو اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کے تقاضوں میں رکاوٹ بنے. اس قربانیوں کی یاد دہانی کے لیے یہ قربانی ہمیں دی گئی، ان مقاصد کے ساتھ، ان تقاضوں کے ساتھ، ان آبجیکٹوز کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مقاصد کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تقاضے دین کے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی یاد دہانی کے لیے یہ قربانی جانور کی اللہ اس کو ان مقاصد کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جملہ جب نکلے تو ہمارے دل اور زبان دونوں سے نکلے، پھر ہمارا عمل، ہماری زندگی اس کا ثبوت پیش کرے کہ ہاں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اللہ ہمیں ذلحجہ کے مہینے کی برکات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. بڑے قیمتی ایام ہیں، جیسے کہ احادیث ابتدا میں عرض کی گئیں، روزوں کا بھی اہتمام، رات کے قیام کا بھی اہتمام کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس قربانی کو، ان مقاصد کو یاد رکھتے ہوئے پیش کیا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے خیال تقریباً 2 سال ہمیں نشستوں میں یا ممکن اس سے زائد ہو گئے ہیں، تو اب ذرا کچھ آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، سن سن کر ہم کہیں سننی نہ ہو جائیں. یہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے، پاکستان میں کچھ کر کے دکھایا کسی درجے میں، تو ایک مرتبہ اہل تشیع نے، شیعہ حضرات نے، 1981 میں زکات کا آرڈیننس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے تمہیں زکات، جہلوں کو منع کر دیا. اور 50,000 شیعہ گئے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ایگزمپشن دینی پڑی کہ آپ شیعہ ہوئے یا لکھ دیجئے ہم شیعہ ہیں تو آپ کی زکات بینکس میں نہیں کٹے گی. اب تو خیر ایشو ختم ہو گیا، لیکن اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چند لاکھ ہیں لیکن یہ منوا کے دکھا دیا انہوں نے، اور 15 کروڑ سنی سن ہو چکے ہیں، دین کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں. بار گزارش یہ کہ اب سننے پر اکتفا نہ ہو. اکثر سوالات بھی آتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت علمی نوعیت کے سوالات، عملی نوعیت کے سوالات بہت کم آیا کرتے ہیں. بہرحال آپ یقیناً کہیں نہ کہیں جڑتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اہتمام دین کی خدمت کا ہوتا ہوگا، لیکن مجموعی اعتبار سے توجہ دلانی ہے کہ اب ہم سننے کے بعد کچھ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کریں. کوئی اجتماعیت کا اختیار کرنا، دین کی اسی دعوت کو اور عام کرنے کے لیے اس میں شرکت کی کوشش کرنا، خود دین کا داعی بننے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانے کی کوشش کرنا. اور بات آگے، آج یہ قربانیاں دیے بغیر یہ ذمہ داریاں دین کی ادا نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آگے بڑھیے. سننے میں اکتفا اللہ کے واسطے نہ کیجیے، اس لیے کہ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے وہ جوابات نہ دیتے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اہم ترین 5واں سوال، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. میری ذمہ داری آپ سے بڑھ کر ہے کیونکہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری کچھ کم نہیں. آپ بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی توجہ سے سنتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم اور آگے بڑھیں، خود دین کی دعوت کے کام میں شریک ہوں، دین کے قیام کی جد و جہد میں شریک ہوں، اجتماعیت اختیار کریں اور مل جل کر پھر یہ قربانیاں پیش کریں، تاکہ دین کی جو ذمہ داری اللہ نے عائد فرمائی اس کو ہم ادا کر سکیں. جی، یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو 10 ایام ہیں ذلحجہ کے، کیا یہ رمضان سے بھی زیادہ ثواب رکھتے ہیں؟ یہ بڑی بحث علماء نے اس پر کی ہے، اور آخری بات یہ کہی گئی کہ اگر وہاں سے رمضان کے آخری عشرے سے شب قدر کو نکال دیں تو پھر یہ وزنی ہو جائیں گے. تو وہاں جو شب قدر کی رات موجود ہو، جس کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں آخری طاق راتوں میں، اس کی وجہ سے بہرحال وہ آخری ایام فضیلت کے حامل ہیں. لیکن جب یہ احادیث اس انداز سے بیان ہوتی ہیں تو کمپیئر کرنے کے مقابلے میں فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ایک اسپیسیفک عمل یا مقام یا وقت کے حوالے سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو آخری عشرے میں محنت کیجئے اور اس ذلحجہ کے عشرے میں محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کمپیئر کرنے کے مقابلے میں جو وقت اور مہلت مل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ ہماری زیادہ رہنی چاہیے. قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے لا کر رکھنا ضروری یا ایک دن پہلے، جیسے آپ کو سہولت ہو. اصل مقصود تو یہ تھا کہ اس کو کچھ اگر پہلے لا کے رکھا جائے، کیونکہ آج کل کی اس قدر تیز لائف میں بہت مشکل ہو گیا ہے، کچھ انسان مانوس بھی ہو جائے، اس کے امکانات اب کم ہی رہ گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ کوئی فرض یا واجب کا مسئلہ نہیں ہے کہ 4 دن پہلے لائیں، 5 دن پہلے لائیں، جو آپ کو سہولت ہو. اصل چیز جو ہے اس ظاہری جانور کے ذبیحے کے ساتھ جو چیزیں مقاصد طور پر بیان کی گئیں ان کو پیش نظر ضروری. قربانی کا گوشت اس طرح بانٹنا چاہیے، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. آپ خود بھی استعمال کیجئے، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیجئے، غربا میں بھی تقسیم کیجئے، کوئی حصوں کی تخصیص دین نے مقرر نہیں کی. مرحومین کی قربانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہو. مرحومین کے در سے کرنا چاہیں کیجئے، لیکن میں ذاتی طور پر ترجیح دیتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت ایک بہت بڑی آزمائی سے ہماری قوم گزر رہی ہے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے بہت سے اخراجات کو کم کر کے اپنے متاثرین زلزلہ بھائیوں کی مدد کیجیے. اور اللہ نے وسعت دی ہے، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے اگر ہم یہ فلاں خرچے کرنے تو کیا بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں بھائی، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا اس کا، بلکہ پوچھ گچھ ہوگی. تو اگر اور اللہ نے وسعت دی ہے تو دین کی دعوت کا کام اتنا بڑا پروجیکٹ، دین کے قیام کی جد و جہد کا کام اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنے وسائل اس کے لیے درکار ہیں، لگائیے. آج آپ ایک لگائیں گے، اللہ 700 گنا اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت 261 کی روشنی میں کیا آپ نے گھر پہ لا کے قربانی کرنا لازم ہے یا کسی اور مقام، جیسے اب بہت سے ادارے کر رہے ہیں، جو ادارے کر رہے ہیں وہ جائز ہے، بس ایک اس میں ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے. اب وہی ہوگا جناب، آن لائن آپ نے پیمنٹ کر دی اور قربانیوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ، یہ خدشہ یا یہ اندیشہ ضرور اس کے ساتھ ہے. بہر میں پریفر کرتا ہوں کہ خود اپنی قربانی کرنی چاہیے، لیکن جو اجتماعی طور پر ہو رہا ہے یہ جائز ہے. بس تفصیل اس میں جزوی احکامات یا تعلیمات ہے دین کی، وہ علماء سے معلوم کیجیے. کیونکہ بہت شدت پسندی بھی اس میں آ جاتی ہے، بھارت کچھ چیزیں اس میں درست بھی ہیں. اب حصے آ رہے، چار آدمیوں کا پیسہ حرام کا آ گیا اور تین کا جو ہے وہ حلال کا اس میں شامل ہے، تو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. اس میں اندیشہ ہے کہ جناب وہ مکس اپ ہو گیا تو معاملہ پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہو کے نہ ہو، بہت سے اندیشے ہیں اس کے اندر. تو بہتر اور پسندیدہ یہ کہ خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف اجازت بہرحال اس کی موجود ہے. ایک حدیث کی توجہ دلائی گئی ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سر ایک نگہبان ہے اور اس کے زیر نگرانی جو لوگ بھی ہوں گے وہ ان کے متعلق اسے سوال کیا جائے گا. توجہ یہ دلائی گئی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں پہلے جملے کے حوالے سے کہ قربانی وغیرہ کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگوں نے یہ ذمہ داری اپنی چھوڑ دی کہ اپنی خواتین کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے اور اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے. اور ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا اس آخری جملے میں، اپنے بچوں کو امام کیوں نہیں بناتے ہیں مسجد کا؟ یہ بہت اچھا لگا مجھے جملہ. اب اس پہ کچھ مختصر سا تبصرہ میں کرنا چاہوں گا. ایک شوہر ایک باپ کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی بھی دینی تعلیم کا انتظام کرے، اور اس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. اور خاص طور پر ہمارے خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے معاشرے کے اندر کہ کوئی ان کی تعلیمات کا انتظام نہیں ہے. مجھے اتفاق ہے اس بات سے کہ خواتین کے لیے مساجد میں با پردہ انتظام ہونا چاہیے، کم از کم جمعے کے خطبات میں اور عیدین کے موقع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین تک کو کہا جو اپنے مخصوص ایام میں ہوا کرتی تھی کہ وہ بھی عیدگاہ آئے، وہ مسجد نہیں بہرحال، تاکہ جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ ان تک ضرور پہنچے. نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہ جو تعلیم ہو رہی ہے وہ ضرور ان تک پہنچے. ہمارے جو اہل حدیث مکتب فکر سے ہمارے بھائی تعلق رکھتے ہیں ان کے تو اہتمام ہے، ہمارے اپنے بھی قرآن اکیڈمی میں اس کا انتظام الحمدللہ موجود ہے. تو خواتین کی ایجوکیشن کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اولین اس کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی، خود سکھائے یا ایسی محافل میں، جیسے یہ الحمدللہ ہے، ایسی محافل میں لے کر جائے جہاں اس کو دین کے سیکھنے کا موقع ملے. پھر جہاں اپنی اولاد کو بیکن ہاؤس میں داخل کراتے ہیں، کراچی گرامر میں داخل کراتے ہیں، ضرور کرائیے، لیکن ان کی شرم و حیا اور ایمان کی حفاظت کو بھی پیش نظر رکھیے. یہ میں نے خاص طور پر کہا، اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ اب یہ بڑے بڑے انگلش اسکولس کے اندر کیا کچھ نہیں کرایا جا رہا، ڈانس پارٹیز بھی ہو رہی ہیں اور میوزک کی کلاس بھی ہو رہی ہیں اور اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں. تو کیا محض ایجوکیشن ہمارے پیش نظر ہے یا اپنی اولاد کا ایمان اور ان کی آخرت بھی پیش نظر؟ کل کہیں یہ اولاد کھڑی ہو کر اللہ کے حضور یہ شکوہ نہ پیش کر دے، اللہ میرا ابا جان نے مجھے کراچی گرامر میں ایجوکیشن دلا دی، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، اسٹیٹس بھیج دیا، سب کچھ کرا دیا، قرآن کی تعلیم بھی نہیں سکھائی. Then who would be held responsible? وہ شوہر، وہ باپ جس کے پاس اختیار تھا لیکن اس نے اپنی اولاد کی ایجوکیشن کی فکر نہیں کی. یہ جملہ جو مجھے پسند آیا، میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں کو کل کا امام کیوں نہیں بناتے، یہ اس وجہ سے کہ ہمارا محلہ ہے یا ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں اور میں جانے کیا کچھ ہیں، اتنے ویل کوالیفائڈ لوگ، کیا ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے مسجد میں؟ کیوں بھائی، دنیا کی ہر فیلڈ ہم نے اختیار کر لی اور یہ فیلڈ ہم نے کس کے لیے چھوڑ دی؟ اب میں ان مولوی حضرات کی نگیشن نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے ذرا ہمارے مولوی کہاں سے آتا ہے، ہمارے امام کہاں سے آتا ہے؟ لالکانہ سے، باول پور سے، چترال سے، دادو سے. کیوں بھائی، یہاں مسلمان نہیں ہے کیا؟ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے کیا؟ یہ پیڈ مولوی ہونا ضروری تھوڑی، وقت کی ضرورت بن گئی، ہم نے بنا لی الگ بحث.
لیکن جیسے ایک دو جگہ مجھے اتفاق رہا وہاں پر تین وقت کی نماز محلے کے ایک صاحب پڑھاتے ہیں، دو وقت کی نماز محلے کے دوسرے صاحب پڑھاتے ہیں، ایک حافظ قرآن ہے ایک حافظ نہیں، ٹھیک ہے. جمعے کو ایک جو ہے والنٹیئر صاحب وہ آ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں، اور درس بھی وہیں محلے کے بچے دیتے ہیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، بلکہ تو بڑا اعزاز ہوگا کہ مسجد میں امامت کا موقع کسی کو ملے. تو ہم اپنے بچوں کے جا پسند کرتے ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن جائیں، وہ انجینئرس بن جائیں، وہ ڈاکٹرز بن جائیں، ضرور بنائیے، لیکن پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیے تاکہ اس کی صلاحیتیں معاشرے کے خیر کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں. تو کیوں نہ ان کی ایجوکیشن کے استعمال کیا جائے اور یہ پیڈ سسٹم ہمارا ختم ہو، ہمارے اپنے بچے ہم خود مسجد میں امامت کریں، ہم خود جمعے کا خطبہ دیں، ہمارے گھر میں بیٹی کا نکاح ہم خود پڑھائیں، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو ہمیں خود امامت اس کی جنازے کی کرنی چاہیے. یہ کلرجی، یہ پاپائیت عیسائیت میں ہے، ہمارے دین میں یہ پروفیشنلزم نہیں ہے دین کے نام پر. تو اللہ ہم اس کی توفیق دے، ہم اپنی خواتین کا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں اور ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی دین اور ایمان اور آخرت کی فکر کریں. یہ سوال آ ہی گیا اور نہ چاہتے ہوئے، بہرحال قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر رقم فلاحی ادارے کو فلاحی کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابن ماجہ کی حدیث، اس پر ذرا تفسر آپ سنیے گا میرا، میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ آ گیا کیونکہ مشہور چیز ہے جناب. حکیم سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہہ گئے قوم مقروض ہے جناب، ہم پر قربانی نہیں. کتنا شوگر کوٹڈ ایک تبصرہ. اور اسی کا ایک اور انداز یہ ہے جو منکرین سنت کی طرف سے آیا، وہ کیا ہے جناب؟ بھائی اتنے لوگ بھوکے ہیں، یتیم ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ قربانیاں کرتے ہو، جانوروں کو خون بہا دیتے ہو، پورے سال تو گوشت کھاتے ہو، آپ کو کیا ضرورت پڑی قربانی کرنے کی؟ آپ فلاحی اداروں میں پیسہ دے دیں، آپ یتیموں کی کفالت کریں، یہ کریں وہ کریں. بڑا شوگر کوٹڈ اعتراض، لیکن نوٹ کیجئے ہمارے لیے دلیل عقل نہیں، قرآن و سنت. اس عقل کو قرآن و سنت کے تابع رکھنا ہوگا. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلحجہ، 10 ذلحجہ کو یوم النحر قربانی کے دن، بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. اس کو ایز اٹ از اس کے فیس ویلیو پر لینا ہوگا اور قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی ثواب نہیں. سوال یہ کہ صاحب رفاعی اداروں میں پیسے دے دیں، اگر دین کو ان فائنینشیل کرائٹیریاز پر ہم نے جج کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو چند راستے اور بتا دیتا ہوں. آپ سے مراد ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے بات رکھنی چاہیے. رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایفیشنسی کم ہوتی ہے، لازمی سی بات، ورکنگ آورز بھی کم کرنے پڑتے ہیں، ممکن ہے پروڈکشن بھی کم ہو جائے. کیوں نہ روزے ختم کر دیے جائیں، پروڈکشن بڑھ جائے گی، ایفیشنسی بڑھ جائے گی، زیادہ ریسورسز ملیں گی، زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے گا، ہم ان کی ضروریات پورا کر سکیں گے. یہ 30 لاکھ لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، اربوں کھربوں روپے لگ جاتا ہے، اگر اس حج کو روک دیا جائے تو کھربوں روپے مل جائیں گے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. پھر تان یہی نہیں رکے گی، ظالموں نے یہ بھی کہا کہ جو 5 وقت مولوی وضو کرتے ہیں اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو وضو ختم کر دیا جائے تو پانی کی کمی ختم ہو جائے گی. یہ نماز کے لیے جاتے ہیں، ہماری ورکنگ انوائرمنٹ متاثر ہوتی ہے، ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، تو ایک دو وقت کی نماز اگر کم ہو جائے ایفیشنسی بڑھ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، لوگوں کی مدد ہو جائے گی. یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑی بڑی فلیش لائٹ لگا رہے ہو بھائی، یہ پورے سیویو کو چند لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سجا رہے ہو، لاکھوں کروڑوں روپیہ باغات کے اوپر لگا دیے، بڑی بڑی سڑکیں ڈیفینس کے ایریا میں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہو بھائی، کس لیے آخر؟ یہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کائے کے لیے؟ پھر اسی طرح یادگاروں کے نام پر کروڑوں روپیہ بہا دیا جاتا ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی 1,16,00,000 روپے کی مرسڈیز آ رہی، مقروض ترین قوم دنیا کی، یہ 1,16,00,000 روپے آ گئی، کہا کہ کلر پسند نہیں آ رہا مجھے، ریکارڈڈ اخبار کے اندر ہی ہے. اچھا بھائی یہ چھوڑ دو، دوسری آ جائے گی؟ نہیں، یہ تو آئی گئی، اب دوسری لا کے دیجیے. بلیو می، یہ اخراجات کسی کو نظر نہیں آتے. 90 ایگزیکٹلی فگر یعنی 80 کروڑ روپیہ ہمارے حکمرانوں کے باورچی خانوں پر نکل جاتا ہے، ان کا ایک ایک ڈیلیگیشن باہر جائے تو کروڑ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ یہاں کچھ نظر نہیں آتا. نظر کہاں آتا ہے؟ قربانی نہ ہو. نظر کہاں آتا ہے؟ روزے کم ہو جائیں. نظر کہاں آتا ہے؟ نماز کم ہو جائے. نظر کہاں آتا ہے؟ جی حج کم ہو جائے. معاذ اللہ. یہ ہے اس ٹون میں جواب جس ٹون میں اعتراض آتا ہے. اصل جواب میں نے پہلے دے دیا آپ کو کہ حدیث میں یہ ہے، اس دن قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، یہی کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دین نے آپ کو مواقع دیے، وسعت اللہ نے دی ہے، تو قربانی تو ایک سنت مؤکدہ کے درجے میں آ گئی، زکات تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے اوپر اللہ نے جو کچھ عطا کیا غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، چاہے ہم اپنی ضروریات کو کم کر لیں. آج تو لگژریز کو ہم نے ضروریات بنا لیا، کیا ہی ضروری کہ ہر 6 مہینے بعد نوکیا کا نیا سیٹ آ جائے، کیا ہی ضروری کہ ہر سال جو ہے گاڑی کا نیا ماڈل آ جائے، کیا ضروری ہے بھائی؟ کیا ہی ضروری کہ ایک ایریا سے صرف اس لیے دوسرے پوش ایریا میں لوگ جا رہے کہ بیٹی کا رشتہ بڑا اچھا گھر سے آ جائے گا، مہنگے علاقے میں جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنے لاکھوں کا مارجن جو درمیان میں ہے، لگائیے لوگوں کی ضروریات پر. اللہ رب العزت کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری کی حدیث، جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ انسینٹیوز دین نے دیے، منیمم ریکوائرمنٹ زکات یا سنت موقعہ قربانی، اس سے اوپر یہ سارا میدان کھلا ہے. ان میدانوں کے اندر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جو دین کے سیٹ ایشوز ہیں ان کو ہم نہیں اس میں چھیڑ سکتے، اس کو گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے جی اتنا کافی. جزاکم اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دین کی دعوت کے کام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں اسلام کا داعی بنا. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جن قربانیوں کا مطالبہ ہے اللہ قربانیوں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی اطاعت کے لیے، اپنے دین کی محنت کے لیے اللہ ہم اپنی جان اور مال سے محنت و جہاد کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم.